الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور چوتھے رکوع کا مطالعہ اس وقت جاری ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہوا, اور انتہائی اہم ترین بات جو بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اہل جنت یعنی جنت والے بندوں کو خوش سلام پیش کریں گے. یہ الفاظ تھے کہ سلام قول من رب الرحیم, رب الرحیم کی طرف سے اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس وعدے کا یقین بھی ہمیں عطا فرمائے اور اس کا مستحق بننے کی محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب قرآن حکیم میں اس مقام پر مجرمین کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جنت والوں کا بیان بھی آتا ہے تو ساتھ جہنم والوں کا تذکرہ بھی آتا ہے, اور یہی تربیت کا اسلوب بھی ہے کہ اگر ہم ایک بچے کو اگر دنیاوی تعلیم میں ہی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کبھی اس کو کسی توفیع کا بھی لالچ دیا جاتا ہے اور کبھی آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں. تربیت کے دونوں اسلوب ضروری ہیں. اسی طرح وہ حدیث بارہا پیش کی گئی, ایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف جنت کے نظارے ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بندوں میں ترغیب و تشویق پیدا اور عمل میں جذبہ بڑھے, بندہ خیر کی طرف بڑھے, شر سے بچانے کی, گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ جہنم کے ڈراوا بھی بار بار دیتے ہیں کہ امید اس قدر زیادہ نہ رکھ لے انسان کہ خوف ہی ختم ہو جائے پکڑ کا, تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. چنانچہ جہنم کا خوف بھی دلایا جاتا ہے, جہنم کا عذاب اس کا بھی ذکر آتا ہے, تاکہ ایک طرف امید بھی ہو دوسری طرف خوف بھی ہو, تبھی ایک معتدل رویہ بھی سامنے آئے گا اور صحیح رخ پر بندے کی تربیت ہو سکے گی. اب جو الفاظ ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 ہے, 59 فرمائے کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. یہ تو دنیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا, تو ایک ہی معاشرے میں نیک بھی اور بد بھی ہیں, اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ پر ایمان رکھنے والے وہ بھی ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں, اور ایسے بھی ملیں گے جو اللہ کی نافرمانی کے روش پر اڑے ہوئے ہیں. تو دنیا میں تو یہ مکس ہے معاملہ, اور یہ دنیا کیونکہ امتحان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دے رکھا ہے, اما شاکر و اما کفورا, چاہے انسان شکر گزار بنے چاہے وہ نہ شکرا بنے, دنیا میں تو امتحان ہے اس لیے مکس نظر آتا ہے معاملہ. ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نظارے دکھاتے ہیں کھڑے کھوڑے کے فیصلے کے. مثلا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے, 70-80 افراد اس پر سوار ہوئے, بقیہ کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. کبھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نظارہ دکھاتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود دنیا میں اکثر معاملہ مکس رہتا ہے. ایک ہی معاشرہ ہوگا, ایک ہی گھرانہ ہوگا, ممکن ہے اللہ کے نافرمان بھی ہوں گے اور اللہ کے فرما بردار بھی ہوں گے, لیکن کل کیا ہوگا, کل اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ بھی فرما دیں گے, کامیابی اور ناکامی کے نتائج بھی عطا فرما دیں گے, اور انسانوں کو ان کے اعمال بھی عطا فرما دیں گے اور ان کی تقسیم بھی کر دی جائے گی. یا اسی تناظر میں فرمایا کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں تم آج علیحدہ ہو جاؤ. دنیا میں رہے, ساتھ رہے, ایمان والوں کے ساتھ رہے, فرما برداروں کے ساتھ رہے, وہ دنیا تھی, وہ دار العمل تھا, وہاں عمل کا موقع تھا. آج دار الجزا ہے, یہ قیامت کا دن ہے, یہ آخرت کے نتائج تمہارے سامنے آ رہے ہیں. آج ان مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا. خطاب ہوا, آگے ارشاد ہوا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان, اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ بڑے عجیب الفاظ ہے کہ اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. اسی انداز سے یعنی اس جو جملہ ہمارے سامنے اس وقت آیت ہے اسی انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا وسیع تر تصور کیا ہے. آج ہم مسلمانوں کے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں تو عبادت فقط یہ ہے کہ چند عبادات کو بجا لایا جائے, وہ بھی سب لوگ نہیں چند لوگ. کیا مطلب؟ نماز ہاں عبادت ہے, زکات ہاں عبادت ہے, روزہ ہاں عبادت ہے, حج ہاں عبادت ہے. مگر غور فرمائیں کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر ہے, زکات سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر ہے, روزہ سال میں ایک مرتبہ صحت مند بالغ مسلمان مرد و عورت پر ہے. روزانہ تو نماز ہے نا, اس کے بارے میں بھی بہرحال الحمدللہ بہت سارے حضرات و خواتین نماز کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں, لیکن کیا ہماری تمام جو بالغ آبادی ہے مسلمانوں کی سب باقاعدہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ نہیں. تو ایسے حضرات سے جب یہ سوال ہو کہ عبادت کسے کہتے تو وہ کہتے ہیں نماز پڑھنا, اور ان کے پیچھے بیک آف مائنڈ میں کیا ہوتا ہے, دماغ میں کیا ہوتا ہے, جمعے کی دو رکعت ادا کرنا, اور اس پر ادائیگی کے بعد وہ مطمئن ہے. کل پرسوں ایک صاحب سے بات ہوئی, امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, امام ہے وہاں پر ایک مسجد میں, ہمارے دوست بھی ہیں شاگرد بھی ہیں. تو خیر تو کہا کہ بات تو ایسے بھی ہیں کہ بس ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جمعے کا سلام پھیرا, اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وہیں سے بات چلا گیا. تو وہ سمجھتے ہیں یہ دو ادا کر لوں میں تو میری نماز ہو گئی پوری, میری عبادت ہو گئی پوری, میرا اسلام ہو گیا پورا. یہ آج ہمارا تصور ہے, اور اسی کو آگے بڑھا کر اب وہ ہمارے ملک میں جو سیکولرزم کی پھر بحث شروع کر دی گئی, لکھنے والے اخبارات میں بھی لکھ رہے ہیں بھائی اسلام اور ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام تو فرد کے لیے آیا ہے, اور یہ بحث پھر چھیڑ دی گئی پاکستان کے اندر, ہر چند دنوں بعد چھیڑ دی جاتی ہے. تو کیا ہے عبادت آپ نے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے بنی آدم میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. اگر عبادت صرف نماز کے سجدے اور رکوع کا نام ہے تو کبھی آج تک آپ نے سنا کہ شیطان کے لیے کسی نے رکوع کیا ہو, شیطان کے لیے کسی نے سجدہ کیا ہو؟ کبھی سنا آپ نے شیطان, معذرت کے ساتھ, شیطان کے لیے کسی نے زکات کے نام پر کوئی پیسہ خرچ کیا ہو؟ ایسے خاص اعمال جو ہمارے دین میں عبادات ہیں, کبھی سنا کہ شیطان کے لیے روزہ رکھا گیا ہو؟ کبھی شیطان کا کوئی گھر باقاعدہ بنا کر معاذ اللہ اس کا کوئی طواف کیا گیا ہو؟ پتا نہیں. یہ کیا کہا جا رہا ہے اس مقام پر, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو عبادت کا تصور چند عبادات کا, چند موڈس آف ورشپ تک, جن کو ہم بڑے بڑے اعمال کہتے ہیں, ارکان اسلام کہتے ہیں, ان تک محدود نہیں. عبادت تو 24 گھنٹے مطلوب ہے. اب بندہ کس کی بات مان رہا ہے, کس کی بات کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے, یہ بھی عبادت کے زمرے میں بات آتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے مال کو معبود بنا لیا ہو تو عبادت تو مال کی ہوگی نا. بات پھر بھی عجیب لگ رہی ہے تو حدیث سنیے. اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں, آپ نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. بندہ کس کا بندہ؟ درہم کا بندہ. کس کا؟ دینار کا بندہ. ہماری کرنسی میں کہیں گے روپے پیسے کا بندہ. کیا مطلب؟ مال کے پیچھے اس قدر دیوانہ ہے کہ اللہ کا حکم پیچھے ڈال دیا اس نے. مال کی محبت اس قدر گھر کر گئی کہ اللہ کی محبت, اللہ کا حکم ایک طرف رہ گیا. اسی مال میں اتنا آگے بڑھ گیا, اس کی محبت میں, اس کو جمع کرنے میں, بڑھانے میں اتنا آگے بڑھ گیا, حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. تو عبادت کس کی ہو رہی؟ یہ مال کی پوجا ہو رہی ہے. ایک وہ بت ہوتا ہے جو مٹی کا تراشا جاتا ہے, اور ایک مال کا بت ہے جو بنایا جاتا ہے, سجایا جاتا ہے, کھپایا جاتا ہے دل کے اندر. اسی طرح اگر رب کے حکم کو چھوڑ کر شیطانی بات پر عمل ہو رہا ہو, شیطان کی پڑھائی کی پٹی پر عمل ہو رہا ہو, شیطان نے جن باتوں کو خوش نما بنا کر پیش کر رکھا ہو, اور بندہ اس کے اندر ہی مبتلا رہے اور اللہ کا حکم بس خوش چلا جائے, تو یہ شیطان کی عبادت ہے. یہ شیطان کی, یہ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں. الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, اے بنی آدم نے تمہیں حکم نہ دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے, بارہا یہ بات کئی مرتبہ الحمدللہ بیان ہوئی کہ ہمارا دین چند عبادات یا چند موڈس آف ورشپ تک محدود نہیں ہے. نماز بھی اللہ کا حکم, زکات بھی اللہ کا حکم, روزے حج کا حکم بھی اللہ کا, جیسے ان اعمال کو ہم اللہ کا حکم سمجھتے ہو جس پر لاگو ہوتا ہے مثلا زکوٰۃ اور حج وہ ادا کرتا ہے، اسی طرح اس اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم بھی دیا ہے، رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم بھی دیا ہے، امانتوں کا لحاظ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، وعدوں کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، سود سے منع بھی فرمایا ہے، زنا سے منع فرمایا ہے، شراب سے روکا ہے، بے پردگی سے روکا ہے، ملاوٹ سے روکا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کا حکم زندگی کے ہر گوشے اور مرحلے پر ماننا اور اس حکم کے مطابق عمل کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے 24 گھنٹے میں. یہ تصور باطل تصور ہے کہ ہم 2 رکعت کی نماز کے بعد مطمئن ہو کر چلے جائیں کہ ہمارا ایمان پورا ہو گیا، اسلام پورا ہو گیا اور عبادت کے تقاضے پورے ہو گئے. یہ تصور باطل تصور ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلمان یہ سمجھے میں جو چاہوں سو کروں، خوشی میں بھی آزاد، غمی میں بھی آزاد، کاروبار میں بھی آزاد اور ہر شے میں آزاد. یہ باطل تصور ہے. یہ تصور باطل تصور ہے کہ کوئی مسلمانوں کو یہ کہے کہ اسلام میں ریاست کے لیے کوئی رہنمائی موجود نہیں، سیاست کے لیے کوئی رہنمائی موجود نہیں، تم اپنے اللہ کو پکار اور اپنے اللہ کی لو لگاؤ اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، باقی معاملہ جیسے چلتے چلنے دو. یہ باطل تصور ہے. اللہ کی عبادت اگر نماز کے رکوع سجدے میں مطلوب ہے تو اللہ کی عبادت جیسے رمضان میں مطلوب ہے، اللہ کی عبادت کاروبار میں بھی مطلوب ہے، اللہ کی عبادت معیشت میں بھی مطلوب ہے، اللہ کی عبادت معاشرت میں بھی مطلوب ہے، اللہ کی عبادت سیاست میں بھی مطلوب ہے، اللہ کی عبادت عدالت میں بھی مطلوب ہے، اور اللہ کی عبادت ریاست کی سطح پر بھی مطلوب ہے، اور اللہ کی عبادت اس ساری زمین کی سطح پر مطلوب ہے کہ وہ اس زمین کا خالق اور مالک اور حاکم ہے، حکم اس کا چلے گا. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہے تصور عبادت. اور جب جب بندہ شیطان کی پڑھائی کی پٹی پر عمل کر رہا ہے، چاہے وہ بے حیائی کی دعوت دے، وہ سود خوری کی طرف لگائے، وہ پردے کو چھوڑ دینے پر لگا دے کی کوشش کرے، یہ ساری جو شیطان کی دعوتیں ہیں، ان دعوتوں کو قبول کر کے ان پر عمل کرنا، یہ گویا شیطان کی عبادت قرار پاتی ہے. فرمایا کہ الم آحد، اب سورہ یاسین ہم برکت کے لیے تو پڑھ لیتے ہیں، چھپوا بھی لیتے ہیں، تقسیم بھی کروا دیتے ہیں، چھوٹی اتنی لکھتے ہیں کہ نظر نہیں آتی، اس کو لٹکاتے بھی فریم کروا کر گھر میں، مگر سورہ یاسین کا ترجمہ بھی تو سامنے رہے ہمارے، سورہ یاسین کے تقاضے بھی تو ہمارے سامنے رہے. کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ سورہ یاسین کی صبح تلاوت کرتے ہوں گے، الحمدللہ ان میں سے کتنے جو باقاعدہ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں. اور ان مفاہیم پر بھی ہم کبھی غور و فکر کریں. اگر کسی نے اس کو معمول بنا رکھا ہے تو ہم کہیں گے پڑھو بھائی، ضرور اس کی تلاوت کرو، مگر سمجھو کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ حدیث ہمارے سامنے آ جاتی بیان بھی کرتے ہیں کہ اس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، تو قرآن تو ہدایت کی کتاب، تو ہدایت کا دل اگر سورہ یاسین کو کہا گیا تو پتہ تو ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس کے تقاضے کیا، اس کے مطالبات کیا ہیں. آگے سنیے، فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کیسے دشمنی اختیار کر رکھی اس نے؟ جس دن سے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ نے انہیں خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا، اس دن سے یہ انسانیت کا دشمن بنا ہوا ہے. اور ایسی ایسی دشمنی قرآن سورہ اعراف میں تفصیل بیان کرتا ہے، انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کی پارٹی، یہ لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، ہے جنات میں سے نظر نہیں آتا. پھر اس نے قسمیں کھائی تھی اللہ کے سامنے کہ اللہ تیری اس مخلوق کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں گا اور ان کو جہنم میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہنچا سکتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، تصویر ہے قرآن حکیم میں بھی، احادیث میں بھی. لیکن کیا آپ اور میں شیطان کو واقعی دشمن مانتے ہیں؟ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، 21ویں صدی اسی کہلاتی، اب تو عقل انسانی ڈارون کی تھیوری کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں اور کچھ اور تصورات کو سمجھ لینے کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کا بھی انکار شروع ہو گیا ہے، سرے سے خدا کا، مخالف کا انکار. بگ بینگ کی تھیوری کا بڑا چرچا ہے، گفتگو میں بات آئی جاتی ہے، مگر بحث یہ کہ ایسا ہوا تھا ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، ایک نیبیولا تھا، پھر اس میں بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، پھر وہ سیکنڈری ایکسٹریکشن اس سے ہوتی چلی گئی، پھر کرے بنتے چلے گئے، پلانٹس بنتے چلے گئے، گیلیکسیز بنتی چلی گئی. ہمیں پڑھا دیا گیا اور ہمارے بچوں نے بھی پڑھ لی، اور دنیا پر ساری ہے ہیبت اس تھیوری کی کہ جناب ایسا ہوا. اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کو تخلیق کیا. آج تو خدا کے بارے میں بحث شروع ہو گئی، اور اب اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں بھی ہیں. ابھی ایک جگہ ہم اپنی اکیڈمی میں گفتگو کر رہے تھے، ہر دوسرے تیسرے ہفتے کی ای میل آ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس, جو فلاں ہمارا کزن ہے وہ پڑھ کر آئے گا, ابھی ایک ای میل تازہ ترین ہے, مارچ میں آئے گا آخر میں, تو ذرا اس سے گفتگو کرنی ہے, وہ تو ایتھیسٹ ہو گیا, خدا کا انکار کر رہا ہے. اب یہ چیلنجز ہیں ہمارے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں بیٹھ کے خدا کا انکار کرنے والے موجود ہوں گے, اس شہر کراچی کے اندر موجود ہیں. یہ ابھی تھوڑی سی چھپی ہوئی باتیں ہیں, لیکن زیادہ دور کی بات نہیں. اگر فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ وہاں پر ہوگا اور ہمارے بھی اس کے اثرات آئیں گے, تو آپ دیکھیے ہماری نسلوں سے بچے کھڑے ہو کر بات کریں گے, اب خدا کا انکار ہو رہا ہے. تو سادہ سی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا, جس پر ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے, آج تک دنیا کی کسی لیبورٹری میں شیطان کو ثابت کیا جا سکے؟ جی, کوئی آپ نے ریسرچ کوئی تھیوری کبھی سنی کہ آج شیطان ثابت ہوا سائنٹیفکلی؟ تو اگر وہ سارا اثر ہمارے اوپر اور ہے, سائنس کی ایک بالغ ہستی کا اثر ہمارے اوپر موجود ہے, نظر آ رہا ہے, تو پھر شیطان بھی قصا کہانی لگے گا ہمیں. اور قرآن کھول کھول کر اس کا ذکر کرتا ہے, 100 کے قریب آیات میں کبھی شیطان, کبھی ابلیس, کبھی طاغوت, یہ الفاظ شیطان کے لیے آتے ہیں. کم از کم 100 سے زیادہ آیات, کبھی شیطان, کبھی ابلیس اور کبھی طاغوت کا لفظ کے لیے آیا. ہم شاید اب قصہ کہانی سمجھتے شیطان کے بارے میں, اور اتنا ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں کہ اپنے خوبصورت سے پیارے سے بچوں کو بھی ہم کبھی کبھی کیا کہتے ہیں, شیطان ہے. سوچیے کبھی ذرا, پیارا سا کیوٹ سا بچہ ہے, بڑا پیارا سا بچہ ہے, ہم کہتے ہیں بڑا شیطان ہے, اور کہتے ہیں بڑا شیطان ہے, بڑا شیطان, انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچیے ذرا, وہ دشمن کبھی یاد بھی رہے گا کہ شیطان ہمارا دشمن؟ قرآن کہتا ہے سورہ فاطر میں, ان الشیطان لکم عدوٌ فاتخذوه عدواً, بے شک وہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اسے دشمن سمجھو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, تمہارے وجود میں خون کی طرح مجرا دم خون کی طرح دوڑتا ہے, ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. عرض کی گئی, آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں, مگر میں نے اس کو مسلمان کر لیا. یہ اللہ کے رسول کا خاص صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. کتنی مرتبہ آپ کا میرا گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, یعنی بحث ہوتی ہے, دوستوں میں ہوتی ہے, کبھی اتنا بھی ایک لمحے کو خیال آتا کہ شیطان کی طرف سے حرکت تو نہیں ہو رہی کہ مجھے اکسا رہا ہو؟ اب وہ تو چاہتا ہے, قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں, ایو کہ بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر, یہ شراب اور جمعے کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے شیطان تمہارے درمیان چاہتا ہے کہ عداوت اور بغض پیدا ہو. کبھی ایک لمحے کو میں خیال بھی آتا ہے کہ شیطان کی طرف سے تو نہیں اس کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کی طرف سے انٹیوژن ہوتی ہے انسان کو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم سارا غصہ نکالنے کے بعد پھر یاد کرتے ہیں, ہاں وہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے. اب فائدہ کیا ہے؟ چاہیے احساس ہے کہ وہ دشمن ہے ہمارا. اللہ فرماتے بار یہ الفاظ کتنی مرتبہ آتے قرآن میں, انہ لکم عدو مبین, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو بہرحال سائنس نے تو کسی لیبورٹری میں ثابت نہیں کیا اس کو, اور یہ بات ہم کئی مرتبہ کر چکے, وہ بیچاری بہت پیچھے ہیں. آپ کے پاس اور میرے پاس جو علم وحی کی بنیاد پر ہے وہ بہت آگے, وہ خالق کائنات کے علم کامل کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آتا ہوا, وہ اللہ بتاتا ہے ہاں تمہارا دشمن ہے. تو اس کی عبادت کی تو کی نفی, اور فرمایا کہ وہ انی عبدونی, میری ہی عبادت کرنا, ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. عبادت اللہ کی, ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد, لیکن پھر وہ عبادت کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے مطلوب. کبھی کوئی مسلمان ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جمعے کے دن 1 بجے سے لے کے 2:20 تک میرا معبود ہے, یا 1:15 سے لے کے 2:30 تک میرا معبود ہے, بس اس کے بعد چھٹی. کوئی کہہ سکتا ہے ہوش و حواس میں؟ کوئی مسلمان ہی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رمضان میں میرا معبود ہے؟ ٹھیک ہے سکتا, مگر ہو کیا رہا ہے؟ لگتا ایسے رہے یا اللہ اکبر, دکان پر جا کر حلال حرام کی تمیز ختم, اگر تو بھی کیا ہو رہے, باقی مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ کی عبادت 24 گھنٹے, وہ اللہ ہمارا ہمیشہ 24 گھنٹے معبود ہے, اس اللہ کی اس عبادت کا تقاضا اور مطالبہ بھی 24 گھنٹے ہے. اور پھر وہ دوبارہ یہ جو سیکولرزم کے نعرے لگ رہے, یہ تو قرآن کی اس تعلیمات کے خلاف بغاوت ہے کہ کسی نے ہندو نے بھگوان کو ماننا تو جا کے مندر میں مانے, کسی کرسچن نے گاڈ کو ماننا تو جا کے چرچ میں مانے, کسی مسلمان نے خدا کو اور اللہ کو ماننا جائے مسجد میں مانے, اپنی عبادت گاہ میں جا کر اپنے خدا کو پوجو اور مانو, باقی جو ہم چاہیں گے کریں گے, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, کتنے پرانے نعرے, عوام کی حکمرانی عوام کریں گے اور عوام کے لیے کریں گے جیسے چاہے ہم کریں گے. خدا کی خدائی کو محدود کر دو عبادت خانوں تک, آج ہم اس پاکستان میں ہم پر یہ بحثیں مسلط کی جا رہی ہیں, جس ملک کو ہم نے اللہ کے نام پر لیا, یہاں کتنے لوگ بارہ مرض کر چکے. ہم کراچی والے اپنے آپ کو کہتے ہیں مہاجر ہیں, ہم مہاجروں کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے, کاہے کے لیے ہجرت کی تھی ہمارے آبا و اجداد نے, کاہے کے لیے کی تھی؟ بدماشیاں کرنے کے لیے, معاف کیجیے گا, لوٹ مار کرنے کے لیے, سود خوریاں کرنے کے لیے, بے حیائی کے دھندے کرنے کے لیے, ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے, جس قوم نے منانا بھی کہ آپ کے میرے دادا نے اور ابا نے اس لیے ہجرت کی تھی, ہمارے بھی والد ہجرت کر کے آئے تھے, ہمارے بھی دادا ہجرت کر کے آئے تھے. یہی بتایا کہ آج جو ہم بھی بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, ملک کو اللہ کے نام پر ہم نے لیا. اور آج دھڑلے کے ساتھ یہاں پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ اللہ کو محدود رکھو عبادت خانوں تک بس, زیادہ مولوی بننے کی اور مذہبی بننے کی ضرورت نہیں, اسلام کو ہر جگہ کھینچ کر لانے کی ضرورت نہیں. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ڈوب مرنے کا مقام. 15 لاکھ جانے اگر گئی ہیں ان کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کر رہے ہیں ہم لوگ. وہ آئے تھے اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے, اللہ خطہ عطا فرما جا قرآن کو نافذ کریں گے, تیرے دین کو نافذ کریں گے, اس پر انہوں نے جانے دی ہوں. اور ہم بیٹھ کر آج جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں ذرا پاکستان کو جو ہے وہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے, اس کو اسلامک اسٹیٹ کو بنانے کی ضرورت نہیں. اسلامک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اب یہ بحثیں ہمارے یہاں, اگر تو آپ ان بحثوں سے واقف نہیں ہیں تو بہرحال آپ بڑے سکون میں الحمدللہ. لیکن یہ سکون بھی خواہ خواہ کا اطمینان ہوگا, یہ مسلط تو ہو رہا ہے. اور اگر آپ اور میں مباحث سے واقف ہیں تو شاید جو میں آپ کے سامنے درد مندی سے بات رکھ رہا ہوں شاید آپ کے جذبات اس سے 50 گنا زیادہ ہوں. کتنا بڑا مذاق ہے کہ اخبارات میں دھڑلے کے ساتھ یہ دکھا دی لکھ دیا جائے, ٹیلی ویژن پر دکھا دیا جائے کہ یہ مولوی کو زیادہ مذہبی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, کو زیادہ مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو ویسٹ کو دیکھو, انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑا تو کتنی ترقی کر, اگر ایسی ترقی کر دی تو کافر ہو جاؤ, ختم ہوگی بات. کفار کے لیے ترقی تھوڑی کم ہے وہ دنیا کے اندر. اگر ایسی ترقی چاہیے ہے کہ جہاں ہر منٹ میں ایک زنا کا کیس رپورٹ ہوتا ہو بالجبر کا, اس سوسائٹی میں جہاں کنسنٹ کے ساتھ آزادی ہے, مرضی کے ساتھ اگر کر لو تو آزادی کر دے گی, وہاں زنا بالجبر ہر منٹ کے اندر رپورٹ ہو رہا ہو, اگر یہ تہذیب کے نتیجے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں, تو ہم توبہ کرتے ہیں ایسی ترقی سے کہ ہمارے معاشروں کا حال ایسا ہو جہاں بوڑھے فرانس کے اندر کتے اور بلیوں کی طرح سڑکوں پر اب آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ جن کو تھامنے والا جوان ہاتھ نظر نہ آتا ہو. تو ایسی ترقی پر ہمیں لعنت بھیجنی چاہیے اور کیا بھیجنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس ملک میں جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا ہو, اللہ کی عبادت ہوگی, اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہوگی, وہاں بیٹھ کر اب یہ مسائل کھولے جائیں تو شرم آنی چاہیے لوگوں کو, ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور بہرحال سادہ سی بات اگلی یہ ہے, مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو, یہ نہیں کہ پاکستان میں تم یہ اچھی باتیں کریں, ہاں بھی پاکستان میں تو اسلام آنا چاہیے, دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو اس کو بات یہی کرنی ہے. ہاں حالات کیسے ہیں, کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا, ایک الگ بحث ہے, کس قدر اس کا اختیار ہے کس قدر اختیار نہیں, وہ الگ بحث ہے. لیکن مسلمان ہے تو اللہ کی عبادت 24 گھنٹے کے لیے کرنی ہے اس نے, اور اللہ کی عبادت چند عبادت گاہوں میں مساجد میں محدود ہونے کے لیے نہیں آئی, کہ ساری زمین کے لیے اللہ کی عبادت کا تقاضا, اور ساری کائنات کا رب ہے, اس زمین پر اس نے بندوں کو بھیجا تو اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. قرآن نے یہی مقصد زندگی قرار دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہرحال آگے اللہ فرما رہے ہیں شیطان کے تعلق سے, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا, أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, کیا تم اپنے سے کام نہیں لیتے؟ اگر ایک دعوت برائی کی شیطان کی تمہارے سامنے آئی تو کیا رحمان کی دعوت تمہارے سامنے نہیں آئی؟ اگر شیطان کی پارٹی اور اس کے ایجنٹ ہیں من الجنۃ والناس, لوگوں میں سے اور جنات میں سے گمراہ کرنے والے, تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں جو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوں؟ اگر تمہیں شر میں برائی میں اٹریکشن نظر آتی تھی تو کیا اس شر کی اور برائی کی جو برائی ہے اس کا جو برا انجام ہے اس سے روکنے والے تمہارے معاشرے میں موجود نہیں تھے؟ کیا رحمان کی دعوت تمہارے سامنے نہیں آئی تھی؟ اللہ فرمانے کے اس سے تم نے سے بہت سو کو گمراہ کیا, مگر افلا تعقل, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہارے سامنے دلائل آئے, اللہ کی کتاب آئی, اللہ کے پیغمبر آئے, پھر اللہ کے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کی امت ہے تو اللہ کے نیک بندے تمہیں خیر کی دعوت دیتے ہیں, شر سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سارے ذرائع اللہ نے تمہیں عطا فرمائے, تمہارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کا شعور رکھا, فالہمہا فجورہا وتقواہا, نیکی بدی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, اللہ فرماتے تمہیں بصارت بھی تھی, تمہیں سماعت بھی تھی, تمہیں عقل فکر کرنے کے لیے, غور فکر کرنے کے لیے اعضاء اور وسائل عطا کیے, تم نے حق کا تلاش کیوں نہ کیا؟ اور باقی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو مر گئے, شیطان نے ہمیں مار ڈالا. شیطان نے مار نہیں ڈالا, شیطان نے مار ڈالنے کی کوشش کی, شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. الذی یوسوس فی صدور الناس, وسوسے ڈالتا ہے سینوں میں. لیکن کب ڈالتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے, پڑھ چکے ہیں اس کو کئی مرتبہ ہم. سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ہے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کی یاد سے, رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے, اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے, پس اس کا دوست بن جاتا ہے. شیطان کا مسلط ہو رہا ہے جب بندہ رحمان کی یاد سے, رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 175, وہ کتے والی مثال یاد آ رہی ہوگی آپ کو, کتے والی مثال جو اللہ تعالیٰ نے شخص کے لیے دی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یاد کیجیے اس شخص کے بارے میں جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا, علم آیا اس کے پاس, پیغمبر کی دعوت پہنچی, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس سے ہٹا, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اب شیطان اس کے پیچھے لگا, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, تو وہ گمراہ لوگوں میں سے ہوں گے. کب ہٹا, کب شیطان مسلط ہوا؟ جب بندہ اللہ کی یاد سے ہٹا. کب شیطان مسلط ہوا؟ جب بندہ اللہ کی آیات سے الگ ہوا. اور آج اگر کوئی کہے کہ فتنے بہت ہیں, کوئی شک نہیں فتنے بہت ہیں, کوئی شک نہیں, رکاوٹیں بہت ہیں, کوئی شک نہیں, مگر کیا آج اس 21ویں صدی میں, یہ سن 2015 میں بھی اللہ کے کچھ بندے اور بندیاں دین پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ مثلاً ایک پردے کی مثال ہے جی, بڑا مسئلہ ہے جی پردہ کرنے میں آج کی عورتوں کو. تو کیا پاکستان میں عورتیں پردہ نہیں کر رہی؟ کیا دبئی میں عورتیں پردہ نہیں کر لیتی؟ کیا امریکہ میں عورتیں پردہ نہیں کر؟ نقاب والے پردے کی بات کر رہا ہوں. کیا فرانس جا کے جہاں پر کے پابندی ہے نقاب لینے کی, وہاں بھی عورت پردہ نہیں کر رہی؟ کر رہی. تو آج اگر ہم یہ کہیں فتنے, تو فتنے انہی فتنوں کے ساتھ لوگ اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں, تو وہ تو آپ کے میرے خلاف گواہ بن جائیں. کل اللہ ان کو پیش کر دے گا آپ کے میرے خلاف. اگر میں اور آپ کہیں گے اللہ بڑا مشکل, اللہ کہے گا یہ بھی تو تمہارے دور کے لوگ, شیطان ان کے ساتھ, نس ان کے ساتھ لگا ہوا, حزب الشیطان, شیطان کی پارٹی ان کے خلاف لگی ہوئی, یہ بھی تمہارے معاشرے میں رہتے تھے, تمہاری طرح کے انسان تھے, ان کے بھی پیٹ تھے, ان کی بھی بیوی بچیاں تھے, ان کے بھی گھر تھے, انہوں نے بھی تو دین کو قبول کیا, انہوں نے بھی تو دین پر عمل کیا, انہوں نے بھی تو دین کو تھاما, انہوں نے تو بھی دین کی بات کی, انہوں نے بھی تو دین کے لیے جد و جہد کی, تم نے کیوں نہ کیا؟ تو کوئی آپ اور میں یہ سمجھے کہ ہمارا ایکسکیوز اللہ کیا چل جائے گا, معذرت نہیں چلے گا. یہ ہم جھوٹے بہانے دنیا میں لوگ چلا لیتے ہیں, دنیا کی عدالتوں میں اللہ کے نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. بہت سخت بات ہے یہ, لیکن یہ حقیقت ہے, یہ بہت سخت بات ہے لیکن حقیقت ہے. ہم بندوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, ہم بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. اب انہ علیم بذات الصدور, اللہ کہتے ہیں بندوں کے سینوں کے رازوں تک سے واقف. آپ کے میرے اندر کیا کچھ ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, میرا آپ کو نہیں, آپ کا مجھے معلوم نہیں, اللہ کو معلوم ہے, اللہ کے نہیں چلے. اس لیے آج مہلت ہے, آج موقع ہے, آج اللہ نے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے, خالق اللہ ہے. اللہ کی توفیق یا اجازت, لفظ اجازت بہتر ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا, تو اللہ کے سامنے گر جائے, اللہ کے سامنے رو لے, اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کو رکھ دے, اللہ میں کمزور ہوں, آپ تو کمزور نہیں, اللہ اس کے پاس بڑی طاقت ہے, ادھر سے دیکھتا ادھر سے دیکھتا, میں تو نہیں دیکھ سکتا, کہ یہاں سے آئے گا وہاں سے آئے گا, دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے, اللہ مجھے آپ بچا لیں, اللہ بچا لیں, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سورہ فلق میں تو اللہ ہی نے نازل فرمائی نا, شروع سے بچنے کے لیے جو باہر سے خارج سے آتے ہیں. سورۃ الناس بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی نا, اندر کے شروع سے بچنے کے لیے دعائیں. اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تذکیر اور تعلیم اور اس کا اہتمام کرنا اللہ کے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. تمام نمازوں کے بعد اگر آیت الکرسی بھی ہے فرض نمازوں کے بعد, تو سورۃ الفلق بھی ہے, سورۃ الناس بھی ہے. اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, شیطان کی طرف سے چوک لگے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کو پکار لو. سمپل سی بات, اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے. کس کس شر کی بات کریں, مگر سارے شرور پر پورا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے نا. دوائی اثر کرتی ہے مگر کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. بہت سی دوا اثر نہیں کرتی. زہر بھی اثر کرتا ہے, کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ بھی اثر نہیں. اور بلٹ بھی اگر لگتا ہے, بہت سی مرتبہ لوگ ہلاک نہیں ہوتے, 6 بلٹ لگے, 4 بلٹ لگے, آپ بھی گواہ ہوں گے, میں بھی گواہ ہوں, نہیں لگتے, نہیں مرتے لوگ, زندگی تھی ابھی باقی. اور بلٹ کے بغیر ہی ہچکی آئی اور ہلاکت ہو گئی. یہ کل اختیار اللہ کا ہے. تو شیطان کا خالق بھی اللہ, اس کو کچھ اجازت دی تو اللہ نے دی. آپ اور میں اللہ کے سامنے رولیں گے تو یہ شیطان میرے اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم, اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. شعوری طور پر یاد رکھیں, شعوری طور پر یاد رکھیں تو ہمارے بہت سارے جھگڑوں فسادات میں اس شیطان کی انفیوشن, اس کی طرف سے کوئی بات آتی ہی نظر آئے گی, اور پھر احساس کے ساتھ شعور کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کفار کے لیے فرمایا کہ اصلوا الیوم بما کنتم تکفرون, تم جو کفر کیا کرتے تھے اس کے بدلے آج تم داخل ہو جاؤ. کہاں؟ بلکہ ایک آیت رہے گی, ہاری جہنم التی کنتم توعدون, یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون, آج تم داخل ہو جاؤ اس کے بدلے کی جو تم کفر کیا کرتے تھے. اب یہ ہے جہنم کا ذکر جو اس مقام پر آیا, جیسے پچھلی مرتبہ جنت کا تذکرہ مختصر آپ کے سامنے رکھا تھا, اب یہ جہنم بھی اللہ نے بھڑکائی اختیار. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئده, اللہ نے اس کی آگ کو بھڑکایا جو دلوں تک پہنچ جائے. اور اللہ نے ڈرایا ہے قرآن, وہ اللہ جو رحمان ہے, وہ اللہ جو رحیم ہے, وہ اللہ جو رحیم ہے, جو کریم ہے, جو عفوف ہے, جو غفور ہے, غفار ہے, وہ اللہ ڈراتا ہے مجھے اور آپ کو. اس کی رحمت کا تقاضا, ماں بھی چولہے کی طرف جانے نہیں دیتی بچے کو, بچہ کتنا دل کرے اس کا, کیا اس کو آگ اور چولہے اچھے لگ رہے وہ نہیں جانے دیتی, اور پکڑتی بھی ہے کبھی تھپڑ بھی لگا دیتی ہے. کس کے لیے؟ بچے کی بھلائی کے لیے. ہاں کہ نا, تو اللہ بھی آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے. ڈراتے تو ہمارے بھلے کے لیے, خوف دلاتے تو ہمارے آپ کے بھلے کے لیے, اس سے کہ وہ خالق ہے, اس نے اس مخلوق کو مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ کیا آپ کے میرے فائدے کی شے, کیا میرے اور آپ کے نقصان کی شے. اللہ اعلم من خلق, اللہ فرماتے کیا وہی نہ جانے گا جس اللہ نے پیدا فرمایا. وہ اللہ ڈرا رہے مجھے اور آپ کو. کفار کے تعلق سے گفتگو ہے, مجرمین کے تعلق سے گفتگو ہے, مگر اللہ اپنے زمان میں رکھے, جرم صرف کافر ہی کا نہیں ہے کہ وہ کفر کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جائے گا, بعض جرائم وہ بھی ہیں جو مسلمان کریں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ سخت بات ہے لیکن قرآن کھلا ہوا ہے اس حوالے سے. سورہ مدثر پڑھ لیجئے, ما سلککم فی سقر, کس چیز سے تمہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا. جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے, سورہ مدثر کیا 42, 43, 44 میں مدثر میں, ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تمہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا. قالوا لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین, مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, اور ہم ہنسی مزاح کرنے والوں میں پڑے رہے, تماشے کرتے رہے, دنیا کے اندر دل بہلاتے رہے اور آخرت کو ہمیں بھلا دیا. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم میں, کس قدر باتیں بیان کی جائیں. بے حیائی کا ٹھکانہ بھی جہنم میں, دردناک عذاب ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ذکر آیا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب. مال حرام, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ماں باپ کی نافرمانی, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی. یہ بدعمالیاں مسلمان کر رہے ہوں اگر, تو ان بدعمالیوں پر جہنم کا عذاب قرآن بیان کرتا ہے, حدیث بیان کرتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ ڈرنا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے. اور سنیے, بات پہلے بھی آ چکی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو معصوم ہے نا, مقام محمود ان کے لیے, شفاعت کبرا تحق ان کے لیے, جنت کا دروازہ سب سے پہلے ان کے لیے کھولا جائے. ان کا عالم یہ ہے کہ صبح کے اوقات میں اللہم اجرنی من النار, ہو سکتا ہے یہ بات دسویں مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں بھائی تکرار کیوں ہوتی ہے, وہ تو میڈیا والوں کا مسئلہ ہوگا کہ ایک پروگرام دوسری مرتبہ نشر نہیں ہو سکتا. میرے اور آپ کے رسول نے دعائیں روزانہ دو دو مرتبہ مانگی, 7 مرتبہ صبح تو 7 مرتبہ شام میں, تو اگر یہاں 20 مرتبہ بھی بیان ہو تو کم ہے. وہ معصوم ہو کر جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں, آپ اور میں کیا ہے. اللہم اجرنی من النار, اللہ مجھے آگ سے بچا لے. اللہم اجرنی من النار, اللہ مجھے آگ سے بچا لے. 7 مرتبہ صبح کے اوقات میں اللہ کے اذکار میں شامل, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اذکار میں شامل, شام کے اوقات میں 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ رسول اللہ کی دعائیں روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے میرے معمولات میں واقعی شامل, آپ اور مجھے جہنم کا خوف کتنا رلاتا ہے. آج گھر کی عورتوں کو بتائیے, وہ عورتیں جو روتی ہیں بے زیورت نہ ہونے پر, جو لباس نہ ہونے پر روتی ہیں کہ نیا لباس ہمارے گھر میں نہیں آیا, فلاں خرچے ہمارے گھر میں نہیں ہو رہے, مہنگا اسکول نہیں ہمارے بچوں کا. ان کو بتائیں امت کی مائیں کب روتی تھی, امت کی ماؤں کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے مگر وہ نہیں روتی تھی, امت کی ماؤں کے حجرے تھے محلات نہیں تھے مگر وہ نہیں روتی تھی, مگر امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر ان کے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرماتے ہیں کہ کیا ہوا, امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے جہنم کی آگ میں رلا دیا, مجھے جہنم کی آگ میں رلا دیا, مجھے جہنم کی آگ میں رلا دیا. یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کے آنسو اس کام کے لیے ہیں, وہاں آنسو اس خوف کی وجہ سے ہیں, وہاں آنسو اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں. یا اللہ کے رسول کے آنسو اس وجہ سے بھی ہوتے تھے, یا اللہ کے رسول کے آنسو اس امت کی دعا کے لیے ہوتے تھے, اس امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہوئے آنسو بہتے تھے رسول اللہ کے, اس امت کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے اس دعا کے دوران اللہ کے رسول کے آنسو ٹپکتے تھے. اور ہمارے آنسو کہاں ٹپکتے ہیں, ہمارے پاس محل نہیں ہے, ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, ہمارے پاس بنگلہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. جن کے پاس تھے کہاں ہیں آج, یہ پیچھے قبرستان ہے کتنا بڑا, کتنے 500 گز کے پلاٹ ہیں لوگوں کے پاس, کتنے 1000 گز کے پلاٹ ہیں ان کے پاس, کتنا کروڑ کا فلیٹ لے کے کوئی اپنے ساتھ چلا گیا, کتنی 20 لاکھ کی گاڑی کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا, کوئی کتنے بینک اکاؤنٹ اپنے ساتھ, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ان حقیر باتوں پر آج ہم روتے اور پریشان ہوتے ہیں. جائز محنت کریں, جائز کام کے لیے منع نہیں, اس سب کر رہے ہیں, اس سے بتانے کی ضرورت نہیں, روک رہے ہیں کہ ناجائز نہ ہو جائے, اور جائز کو بھی کرو تو مقصود نہ بنا لو. 2 گز کے کفن کے لیے کتنی محنت کرتا ہے بندہ, کتنا کھایا پیا کیا جمع سب کچھ, آخر میں ملے گا کیا, بمشکل 2 گز کفن. اس قبر پہ مجھے اور آپ کو رونا دے. عثمان رضی اللہ عنہ وہ کسی قبر کو دیکھے تو ان کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ جائیں. جہنم تو بڑی بات بڑی بات بڑی بات. اللہ کے نبی کے صحابی عثمان رضی اللہ عنہ, عثمان غنی, وہ قبر کو دیکھ کر روئے تو صحابہ پوچھے کیا ہوا, کہا یہ پہلی منزل ہے, میں نے اللہ کے رسول سے سنا یہ پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب ہوا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا, اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا. جہنم کی آنکھ تو بڑی بات. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ جن کو سرٹیفکیٹ قرآن دیتا اللہ دیتا ہے, وہ صحابہ ان قبروں کو دیکھ کر روتے تھے, ان قبرستانوں کو دیکھ کر روتے تھے. آج ہمیں کتنا رونا آتا ہے اپنی موت کی سختی پر, اپنی موت کے وقت پر, اپنی قبر کی حالت پر, اپنی قبر کے سوالات پر, اپنی قبر یا برزخ کی زندگی پر, اور اگر جہنم کا عذاب اور اس کی ہولناکیاں اس کو یاد کر کے ہمیں کتنا رونا آتا ہے. کئی آج ہمارے دل مردہ تو نہیں ہو گئے, بے حس تو نہیں ہو گئے. یہ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہوں, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. قرآن ہم سنتے ہوں, احادیث ہم سنتے ہوں, اللہ کے نبی کے واقعات ہم سنتے ہوں, صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے بیان ہوتی ہوں, اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس میں آنسو کبھی نہ آتے, دل کی دھڑکن کبھی تیز نہ ہوتی ہو, کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہوتے ہوں, کبھی ہمیں رونا تنہائی کا رونا پسندیدہ ہے ہمیں رونا نہ آتا ہو. کیا آج ہماری یہ دلوں کی مردگی کی علامت تو نہیں ہے, بے حسی کی علامت تو نہیں ہے؟ ہم کافروں کو تو رکھیں ایک طرف, ماننے والوں کے اگر آنسو نہ ٹپکتے ہوں, ماننے والوں کی دل نہ دھڑکتے ہوں, ماننے والوں کے رونگٹے نہ کھڑے ہوتے ہوں, تو کیا یہ ماننے والے کل کسی نہ ماننے والے کو دعوت بھی پیش کر سکیں گے دین کی؟ سوچئے گا اس بارے میں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ جہنم کے عذاب سے سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.